نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد چودھویں پارے کے آخری ربوع سے تلاوت کی گئی ہے. اس میں جو پہلی آیت ہے ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, یہ آیت ہے جو عام طور پر آپ خطبوں میں سنتے ہیں سنوں کے آخر میں. قرآن مجید کی یہ جامع ترین آیت ہے. اس آیت کی بنا پر کئی لوگ مسلمان ہوئے, اس لیے کہ اس میں جو تعلیمات ہیں وہ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے. ایک شخص جو اپنے قوم کا سردار تھا اقسم صفی, وہ مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا تھا. لوگوں نے کہا کہ تمہارا جانا مناسب نہیں ہے, پہلے ہم جاتے ہیں, اگر ہم محسوس کریں گے کہ تمہارا مسلمان ہونا بہتر ہے اور تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے تو ہم وہاں جائزہ لینے کے بعد تمہیں بتائیں گے. چنانچہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ من انت وما انت, کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من انت کے جواب میں تو فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں, کہ میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ تھا. یعنی اس میں تو آپ نے بہت زیادہ بات نہیں کی, لیکن ما انت کا آپ نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کا رسول ہوں, اس میں آپ نے تفصیل بتائی. اور اس کے بعد انہوں نے جب تعلیمات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس آیت مبارکہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہوئی ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا, احسان کرنے کا, اور اسی طریقے سے قرابت داروں کو دینے کا, فواہش سے منع کرتا ہے روکتا ہے اور منکرات سے روکتا ہے, اسی طرح حد سے تجاوز کرنا یعنی ظلم سے بھی اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. یا اس حکم لعلکم تذکرون, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم واعظ کرتے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کرو. تو جب یہ آیت ان لوگوں نے یاد کر کے اپنے سردار اقسم صفی کو سنائی تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں, تمہیں چاہیے کہ فوراً جا کر مسلمان ہو جاؤ اس سے پہلے کہ دوسری قومیں مسلمان ہوں. اسی طرح اگلے رکوع میں ایک تو قرآن مجید پڑھنے کا ادب بتایا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, جب تم قرآن مجید پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود کے شر سے. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن اللہ رب العزت بہرحال اس سے بھی واقف ہیں, اس کو جانتے ہیں دیکھتے ہیں. اس لیے ایک دشمن تو وہ ہوتا ہے جو سامنے نظر بھی آتا ہے اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ جہاد اور قتال سے کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ دشمن جو نظر نہیں آتا تو وہ نہ تلوار سے مارا جا سکتا ہے اور نہ کسی اور طریقے سے. اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آدمی اپنے آپ کو دے دے, اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے نمٹ لیں گے. چنانچہ یہاں اسی کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تمہیں چاہیے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک خاص بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کسی ابتلا میں مبتلا ہو گیا اور کسی شخص نے اس سے یہ چاہا کہ وہ کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے, حالانکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا لیکن وہ مجبور ہے, اگر وہ نہیں کہے گا تو سامنے والا اسے مار ڈالے گا, قتل کر دے گا, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی گنجائش ہے اور اجازت ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا دل مطمئن ہے ایمان پر لیکن سامنے والے کی ایذا سے بچنے کے لیے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دو تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. یہ آیت اصل میں نازل ہوئی بعض صحابہ کرام کے بارے میں, خاص طور پر حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت سمیہ, حضرت خباب اور اسی طریقے سے چند صحابہ کرام جن کو کافروں نے پکڑ لیا تھا اور پکڑنے کے بعد ان سے چاہتے تھے کہ کفریہ کلمہ کہیں. چنانچہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت سمیہ نے ان دونوں نے بالکل منع کر دیا کہ ہم کوئی کفر کا کلمہ اپنی زبان پر نہیں لائیں گے، اگر تم نے قتل کرنا ہے تو ہمیں قتل کر دو. اسی طرح ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی قتل ہونا پسند کیا لیکن کفریہ کلمہ اپنی زبان پر نہیں لائے. لیکن حضرت یاسر کے صاحبزادے حضرت عمار، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اپنے ارادوں میں بہت پکے ہیں اور واقعتاً قتل کریں گے، تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے وہ کلمات کفر ادا کر دیے جو وہ چاہتے تھے، اگرچہ دل میں وہ بہت ہی ندامت رکھتے تھے اور شرمندہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو بہت ہی رنجیدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ بتاؤ کہ جب تم نے وہ کلمات ادا کیے تو تمہارے قلب کی کیفیت اور حالت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا قلب اس وقت ایمان پر مطمئن تھا، یعنی میں اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اس کے رسول پر ایمان رکھتا تھا، اور دل سے میں جو ہے وہ آپ کو صحیح سمجھتا ہوں اور سمجھتا تھا، لیکن وہ حالت مجبوری میں نے کفریہ جملے کہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو کراہیت کے ساتھ جملے تم نے کہے ہیں اس سے انشاءاللہ تمہارے ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا. تو بہرحال یہ حضرت عمار جو حضرت یاسر کے صاحبزادے تھے، چونکہ انہوں نے کلمات کفری ادا کیے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے بتلایا بھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے پر مطمئن ہو گئے. ان کے والد حضرت یاسر اور حضرت سمیہ ان کی والدہ، ان دونوں کو شہید کر دیا. اسلام میں سب سے پہلے شہید ہیں دونوں کے دونوں میاں بیوی. حضرت سمیہ کو اس بے دردی کے ساتھ بدبختوں نے شہید کیا تھا کہ دو اونٹوں کو مخالف سمت میں باندھا، یعنی بٹھایا، اور بٹھا کر ایک ٹانگ جو ہے وہ ایک اونٹ سے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی اور دونوں اونٹوں کو دوڑا دیا. اس طرح سے بالکل ان کو گویا درمیان سے چیر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے واقعتاً ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جس کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ صرف اللہ اور اس کے نبی کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن کوئی کلمہ کفر زبان پر لانا انہوں نے پسند نہیں کیا. رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالی ان حضرات سے راضی ہو. اسی طریقے سے اگلا جو رکوع ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ میں ان لوگوں کے لیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں یہ ہدایت دی ہے کہ تم لوگوں کو حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، یعنی اچھے انداز میں دین کی تعلیم دو. وجادلہم باللتی ہی احسن، حتیٰ کہ اگر کوئی بات ایسی کہنی ہو جو ان کے خلاف بھی ہو تب بھی اس کو اچھے طریقے سے ادا کرو تاکہ سامنے والا تمہاری بات سے مشتعل نہ ہو. بہرحال اس میں دعوت دین کی جو دی جاتی ہے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اچھے انداز میں دعوت دو، اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ بات کرو تاکہ سامنے والا تمہاری بات سن کر متاثر ہو. اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں واقعہ معراج کو بیان کیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر مسجد اقصی سے سات آسمانوں کا، چاند، جنت اور دوزخ کا سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو سفر تھا حالت بیداری میں تھا، کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا، ورنہ کافروں کا جھٹلانا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے کہ آپ یا کوئی بھی شخص اگر کہے کہ بھی میں خواب میں لندن گیا ہوں یا امریکہ گیا ہوں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کوئی آدمی جھٹلا ہے. ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی خواب میں تم کہیں بھی جا سکتے ہو، لیکن جھٹلا تھا اس وقت ہے جب وہ کوئی کہے کہ میں حالت بیداری میں گیا ہوں اور ایک رات میں نے سارا سفر کر لیا ہے، تو تب ان کو اچمبا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسی بات کر رہا ہے، تو خلاف عقل بات ہے. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا، حالت بیداری میں کرایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے اس سفر کی رویداد بیان کی تو کافروں نے انکار کیا، جھٹلایا آپ کو، اور آپ سے بہت سی نشانیاں طلب کی. اگرچہ آپ نے بہت سی نشانیاں انہیں بتلا بھی دی، مثلا مسجد اقصی کے اندر جو ہے وہ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، اور اس کے اندر کتنے کڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور اسی طرح درمیان میں سفر کے دوران کس کس قافلے کو آپ نے دیکھا، اور کن لوگوں کو کس حالت میں پایا, بہت سی نشانیاں بتلائیں, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس کا انکار کیا اور اپنی دانش میں یہ سمجھا کہ صدیق اکبر کو جا کر بتائیں گے تو وہ بھی یہ خلاف عقل بات نہیں مانیں گے. تو وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے سنا کہ تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس واقعے معراج کو انہوں نے بیان کیا کہ تمہارے ساتھی کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر وہ آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے, جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر لیا, تم بتاؤ بھلا یہ عقل کی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی بھی زیادہ کی تصدیق کرتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ایک فرشتہ اللہ رب العزت کے پاس سے دن میں کئی مرتبہ آتا جاتا ہے, تو جو فرشتہ جو اللہ جو رب اس پر قادر ہیں کہ اپنے ایک فرشتے کو دن میں کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج سکتے ہیں تو اپنے نبی کو کیوں نہیں بلوا سکتے؟ تو اس لیے ہم تو اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو الحمد للہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ساری دنیا جھٹلایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق فرمائی, اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو. اور پھر اس میں بہت سی ہدایات جو ہیں وہ دی گئی ہیں, خاص طور پر ایک بات یہ کہ اقرا کتابک, یعنی اپنی آخرت کی ہم تیاری کریں, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو عمل کر رہا ہے تو اصل میں اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہا ہے وہ, یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ مصنف ہے, ایک کتاب تصنیف کر رہا ہے, جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. تو یقیناً یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی بند کر کے رکھ دی جائے گی, بلکہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک, اپنی کتاب پڑھو, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن یہی تمہارے لیے کافی ہے, یعنی تم اس کو پڑھ لو. تو کتاب نام اعمال جس کو کہتے ہیں جب انسان کے ہاتھ میں آئے گا تو اسی پارے میں, یعنی پندرہویں پارے میں ہی تقریباً آخری رکو سے دو رکو پہلے, دل کے تین رکو پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ووضع الکتاب, کتاب رکھ دی جائے گی, فتر المجرمین مشفقین مما فیہ, مجرموں کے سامنے کتاب رکھ دی جائے گی, نام اعمال رکھ دیا جائے گا اور وہ اس کو پڑھیں گے, دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس میں کوئی چھوٹی بڑی بات لکھنے سے رہی نہیں, یعنی جو کچھ میں نے کیا ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے, وہ لکھا ہوا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو کچھ اس نے کیا تھا وہ عمل موجود پائے گا. ولا یظلم ربک احدا, اور تمہارا رب کسی پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی زندگی کی جو ہم کتاب لکھ رہے ہیں, ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ اس کتاب کو لکھنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال جب ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کتاب کی وجہ سے, یعنی اپنے نام اعمال کی وجہ سے پھنس نہ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے. اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے بہت سی نصیحتیں کی ہیں, بہت سے احکام دیے ہیں, خاص طور پر فرمایا کہ وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. قرآن مجید میں عام طور پر جہاں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں وہیں ماں باپ کی اطاعت کا بھی حکم دیتے ہیں, یعنی عبادت تو اللہ رب العزت کی کرو لیکن اپنے ماں باپ کا احترام کرو, ان کا ادب کرو. ولا اما یبلغن عندك الكبر احدهما, دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے, اور کلاہما, یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں, فلا تقل لهما اف, تو تم انہیں اف بھی نہ کہو. یقیناً بڑھاپے میں انسان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے, بعض اوقات بیماریوں کی وجہ سے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے, اور نوجوان بچے جب اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ نوجوانوں کو برا لگتا ہے, لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی ابھی اس عمر کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں بیماریاں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, چڑچڑا پن بھی ہے, ذوف بھی ہے, یہ سارا جو ہے اس دور کے اندر موجود ہے, اور جب انسان میں چڑچڑا پن ہوتا ہے تو وہ کوئی بات ایسی بھی کہہ دیتا ہے جو سامنے والے کو بری لگے, تو لیکن اگر سے بری لگے تو اللہ فرما رہے فلا تقل لهما اف, تو میں نے اف بھی نہ کہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے غالباً کہ اگر اف سے کوئی اور کلمہ اس سے ہلکا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر فرما دیتے, کیونکہ جب کوئی بات ناگوار ہوتی ہے تو انسان کی زبان سے کچھ اور نکلے یا نہ نکلے لیکن اف کا کلمہ ایسا نکل جاتا ہے کہ جس سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے, جس سے آدمی عملاً یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہاری سمجھ میں تو کبھی کوئی بات آئے گی نہیں, تم تو ہمیشہ ایسے ہی ہو. اور الیاذ باللہ اس قسم کی یعنی بیزاری کا اظہار جو کرتا ہے, یقیناً ہم تو یہ بیزاری کا اظہار ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں ہے, لیکن ماں باپ کے دل سے پوچھو کہ تمہارے یوسف نے ان کے دل پر کتنے کچوکے لگائے, کتنے چرکے لگائے, کتنا ان کو دکھ پہنچایا. کیونکہ یہی وہ والدین ہیں کہ جب ہم بچے ہوتے تھے, چھوٹے ہوتے تھے, تو نہ جانے کتنی مرتبہ ایک بچہ کوئی بات پوچھتا ہے اور باپ اس کو بار بار بتاتا ہے. میں نے بعض جگہ یہ پڑھا کہ ایک شخص نے اپنے بچے کے دریافت کرنے پر, یعنی کوا بیٹھا ہوا تھا, وہ بچہ پوچھتا تھا کہ ابا یہ کیا ہے, وہ کہتا تھا بیٹا کوا ہے, وہ پھر پوچھتا تھا ابا یہ کیا ہے, وہ کہتا تھا بیٹا کوا ہے, تو غالباً 100 مرتبہ اس نے پوچھا اور باپ نے 100 مرتبہ اس کو جواب دیا اور اس کو کتاب میں لکھ لیا کہ فلاں موقع پر جب میرے بیٹے کی اتنی عمر تھی, میرے بچے نے جو ہے وہ اتنی مرتبہ مجھ سے یہ سوال کیا اور میں نے اس کو 100 مرتبہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے, بغیر کسی یعنی جو ہے وہ بیزاری کے, میں نے اس کو یہ جواب دیا. جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اپنے بچے سے اس نے آزمائش کے طور پر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے, تو باپ نے کہا, بیٹے نے کہا ابا کوا ہے. پھر دوبارہ پوچھا تو اس نے دوبارہ ہی بتا دیا. تیبارہ پوچھا کہ ابا سمجھ میں نہیں آتی کیا بات, ایک دفعہ کہہ تو دیا کہ کوا ہے, کیا دماغ خراب ہو گیا ہے, سٹیا گیا ہے, مطلب ناراض ہو گیا. تو باپ نے اپنے منشی کو کہا کہ بیٹا ذرا وہ کتاب لے کے آؤ. وہ کتاب نکلوائی اور کہا کہ دیکھو اس کو پڑھو, جب تم چھوٹے تھے تم نے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھا, میں نے 100 مرتبہ جواب دیا, آج تم اپنے باپ کو 2 اور 3 مرتبہ جواب نہیں دے سکتے. تو یقیناً ان کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچتی. اللہ رب العزت جو ہمیں پیدا کرنے والے ہیں, ہمارے خالق و مالک ہیں, وہ سمجھتے ہیں خوب ہماری فطرت کو. اس لیے یہاں اللہ فرما رہے ہیں فلا تقل لہما اف, تم انہیں اف بھی نہ کہو, وقل لہما قولا کریما, ہمیشہ نرمی سے بات کرو, مہربانی سے پیش آؤ اور بہت ہی نرم لہجہ بنا کر اپنے ان سے گفتگو کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, بلکہ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جو ہے وہ بچھا کے رکھو, یعنی اس طرح کا اظہار کرو کہ ہم کیا کریں آپ کے لیے, اگر ہمیں ہمارے بس میں ہو تو آپ کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیں, اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں, گود میں اٹھا لیں, مطلب ان سے محبت کا اظہار کرو. وقل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, اور کہو کہ اے رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا. اب آپ سوچئے کہ بچہ جب نہ ہل سکتا ہے, نہ جل سکتا ہے, نہ اپنے اوپر سے مچھر اڑا سکتا ہے, نہ مکھی اڑا سکتا ہے, نہ اپنے آپ سے سردی کو روک سکتا ہے, نہ گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ایسی محبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ ساری ساری رات جاگ کر ماں جو ہے اس کی خدمت کرتی ہے, باپ خدمت کرتا ہے, ہسپتال لے کے جاتا ہے, ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, لیے پھرتا ہے کسی طریقے سے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں محبت باپ کے ماں کے ڈالی ہے. تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس خدمت کا حق ادا کرو, اگرچہ تم حق ادا نہیں کر سکتے, ہم ادا نہیں کر سکتے, آپ والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کسی نے پوچھا آپ سے کہ اگر 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو جو ہے ہم حج کرائے تو کیا حق ادا ہو جائے گا, فرمایا کہ ایک رات کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. پوری زندگی کے تو بات کی بات ہے, یعنی ایک رات کا حق بھی جو ہے وہ ماں باپ کا ادا نہیں ہو سکتا. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ رکھا ہے. بہرحال بار بار اس کو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آج اس معاملے میں بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے, والدین کے ساتھ رویہ اولاد کا اچھا نہیں ہوتا, تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھلا دی ہے کہ رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ آپ ان پر ایسے رحم فرمائیے جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا. یقیناً اس وقت ہم ضعیف تھے, والدین قوی تھے, آج والدین ضعیف ہیں, ہم قوی, معاملہ بالکل برعکس ہے. تو اس لیے اب جب ان کے ذوق کا حال ہے اور ہمیں اللہ نے طاقتور بنایا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہماری یہ طاقت اپنے والدین کی خدمت میں بسر ہو. آگے فرمایا کہ آتی ذی القربا حقہ والمسکین وابن السبیل, قرابت داروں کو ان کا حق دو, مساکین کو, مسافروں کو ان کا حق دو. ولا تبذر تبذیرا, فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, آج لوگ بیجا ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں, یعنی زکات بھی دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو مستحق زکات نہیں ہوتے, پوچھتے بھی نہیں, تحقیق بھی نہیں کرتے, اور اسی طریقے سے وہ ادھر ادھر دینا بانٹتے دینے. بھائی اس میں معاملے میں بھی خوب اچھی طرح اہتمام کرنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زکات صحیح جگہ پر ادا ہو, مستحق لوگوں کے پاس جائے. تو فضول خرچ یعنی ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں کہ جہاں ضرورت نہیں. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو لوگ شیطان جو لوگ اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت یہ فرمائی کہ ولا تجعل یدک مغلولہ, اپنے ہاتھوں کو باندھ کے مت رکھو. جس طرح کوئی آدمی کنجوسی, یعنی جب ایک آدمی کنجوس ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ جیب میں جاتا ہی نہیں, وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی نے باندھ رکھے اس کے ہاتھ, جیب میں جائیں گے. تو اس نے فرمایا کہ ولا تجعل یدک مغلولہ الی عنقک, اپنی گدی کے پیچھے گردن کے پیچھے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے مت رکھو. جیسے بعض اوقات جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کو اس طرح باندھا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہے وہ گردن کے پیچھے سے باندھ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھ کے مت رکھو, اور پھر فرمایا کہ ولا تبسطا, اور نہ بالکل ہی کھلے رکھو. کل البس فدق ودا ملو و محصورا, ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں شرمندگی ہو. مطلب یہ ہے کہ نہ تو بالکل ایسی کنجوسی کرو کہ کسی کو ٹیڑھی پیسہ بھی نہ دو, اور نہ ایسے سخی بن جاؤ کہ جو آئے اس کو اڑاتے چلے جاؤ. یہ بھی نہ دیکھو کہ صحیح جگہ پہ خرچ کر رہا ہے کہ غلط, ایسا نہیں کرو. ورنہ کیا ہوگا, فتح خدا ملوم محسورا, تم کل کے دن ملامت تمہیں خود ہوگی اور تم حسرت تمہیں ہوگی, کاش کہ میں ایسا نہ کرتا. تو دونوں صورتوں سے منع کیا. اور آگے فرما کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, تمہارا رب جو ہے وہ رزق جو ہے وہ جتنا چاہتا ہے کسی کو عطا فرماتا ہے, وہ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے اور خبردار بھی ہے. اسی طریقے سے اولاد کو روزی کے ڈر سے, رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو. جیسے بعض لوگوں کے نعرے آج یہی ہوتے ہیں کہ کم بچے خوشحال گھرانا. جب سے یہ نعرے لگائے اور زیادہ بدحالی آ گئی گھروں میں. پہلے جب دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس بچے ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی اس گھر میں بھیجتا تھا. ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ رزق ہم پیدا کرتے ہیں, رزق ہم دیتے ہیں. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ رزق ہم دیتے ہیں, تم کہاں سے دو گے. تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تربیت کا جہاں تک معاملہ ہے, تو اس کو اس کے لیے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں, کیا صورت اختیار کریں. لیکن اس نیت سے آدمی جو ہے وہ اپنی اولاد نہ ہونے کے, اگر اولاد ہو گئی تو کھائیں گے کہاں سے. تو یہ اس لیے اگر کوئی جو ہے وہ اگر ضبط ولادت کے طریقے اختیار کرتا تو یہ ناجائز اور یہ حرام ہے. البتہ اگر بیوی کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے یا کوئی اور معاملات ہیں, تربیت کا معاملہ ہے, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم دارالافتاء میں جائیں, مفتیان کرام سے پوچھیں کہ کیا یہ صورتحال بتائیں, اس کے بعد پھر وہ جو مشورہ دیں اس کے مطابق عمل کریں. لیکن یہ ذہن میں رکھ کر کے بجائے بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے, اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں. ہم اپنے بچپن سے جو ہے وہ سنتے آئیں کہ جناب اب دس دن کا پانی رہ گیا, پانچ دن کا پانی رہ گیا, اور اب اتنے دن کا جو ہے وہ گندم رہ گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دن گزرتے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ عطا فرماتے جاتے ہیں. بلکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان کسی کے پاس آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیجتے ہیں, مہمان بعد میں آتا ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جب کوئی بچہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی روزی بھی بھیجتے ہیں, اور جب ہم نے بچے کو آنے سے روک دیا تو وہ رزق بھی رک گیا جو آنا. اس لیے معاملہ بالکل الٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ ہمیں بیان کیا ہے ہمیں اس پر اعتماد ہونا چاہیے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو رزق کے ڈر سے. نحن نرزقہم ویاکم, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. اور پہلے ان کا کہا نحن نرزقہم, یعنی نرزقکم نہیں کہا کہ تمہیں بھی, بلکہ کہا ان کی وجہ سے تمہیں بھی دیتے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے قوی لوگوں کو دنیا میں پالتے ہیں, یعنی کمزور جو ہیں ان کے صدقے سے ہم پل رہے ہیں. جو کمزور لوگ ہیں, اب کمزوروں میں بوڑھے بھی آ جاتے ہیں, کمزوروں میں بچے بھی آ جاتے ہیں. تو جو تمہارے ضعفا ہیں, کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے تمہارے جو ہے طاقتوروں کو پال رہے ہیں. اسی فرمایا نحن نرزقہم ویاکم, ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے. رزق دینا ہمارا کام, ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, تعلیمات اسلامی سے واقف بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, دنیا میں کوئی چوپایا, کوئی جانور, کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہو. تو جاندار جتنے بھی دنیا میں ہیں چاہے وہ جانور بکری ہو گائے بھینس ہو انسان ہو سب جاندار حتیٰ کہ چیونٹی ہو اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تمام جانداروں کا رزق تو ہماری ذمہ داری جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانوں کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو جو ہماری ذمہ داری تھی وہ تو ہم نے چھوڑ دی پسے پوچھ ڈال دی جو اللہ کی ذمہ داری تھی وہ اپنے اوپر لے لی کہ ہم نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا اسباب اختیار کرو اس سے منع نہیں کیا لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ نے جو کچھ رزق دینا ہے وہ کچھ چھین نہیں سکتا اور جو نوالا ہمارے منہ میں حلق میں جائے گا وہ کوئی آدمی ہم سے چھین نہیں سکتا اگر اس پر ہمارا اعتماد ہو تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا كبيرا اور آگے فرمایا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو بلکہ زنا کے جو اسباب ہیں دوائی زنا جس کو کہتے ہیں وہ بھی اختیار نہ کرو اب وہ کیا ہیں کسی سے تنہائی میں ملنا بری اور گندی گفتگو کرنا فوش اور گندی فلمیں دیکھنا لازم بات ہے کہ ان چیزوں سے انسان کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے فواحش کی طرف منکرات کی طرف انسان کو ترغیب ملتی ہے انسان بڑھتا ہے اسی طریقے سے مکس گیدرنگ ہے غیر عورتوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہے ان سے گفتگو کرنا ہے یہ سب شریعت نے اسی لیے منع کیا ہے کہ یہ سب انسان کو ایک بڑے گناہ کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں اس لیے صرف یہی نہیں کہ اس برے عمل سے منع کیا بلکہ اس کے قریب جانے والے تمام اعمال سے بھی روک دیا ولا تقربوا الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیوں انہ کا نفاحشہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے وساء سبیلا اور بہت ہی برا کام ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من زنا زنیا جس نے کسی کے ساتھ برا عمل کیا اس کے ساتھ بھی برا عمل کیا جائے گا گویا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یعنی اس کے خاندان میں سے جائے جس کے ساتھ کیا جائے لیکن اگر کسی نے ایسا برا عمل کیا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی عمل کیا جائے تو وہ اس لیے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ اگر ہم دوسروں کی عزت کو عزت سمجھیں گے تو کوئی دوسرا ہماری عزت کو بھی عزت سمجھے گا اور اگر ہم دوسروں کی عزتیں خراب کریں گے تو ہماری عزت کو بھی کوئی خراب کرے گا اس لیے پردہ جو ہے نا پردے کے جو احکامات ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں ہم جب پردہ کرتے ہیں اور پردے کا حکم دیتے ہیں اپنی خواتین سے کہتے ہیں پردہ کرو تو گویا ہم بچا رہے ہیں ان کو یعنی ہم اگر دوسروں کی ماں بہنوں سے بچیں گے اور ان کو نہیں دیکھیں گے تو یقیناً ہماری مائیں بہنیں بھی محفوظ ہوں گی تو اصل میں اپنے فائدے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اسی طرح ولا تقربوا مال الیتیم کے اندر یتیم کے مال کھانے سے منع کیا ہے اور پھر آگے اوف الکیل ناپ تول کے نظام کو فرمایا کہ صحیح طور طریقے پر ناپو تولو کمی نہ کرو اور وزیروں بالقسط مستقیم اگر تولو تو صحیح جھکتا ہوا تولو کم نہ ہو ذالک خیر واحسن تاویلا اسی طرح فرمایا کہ تم ولا تمشی فی الارض مراحا زمین پر اکڑ کر مت چلو انک لن تخریق الارض اس لیے کہ زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے کوئی آدمی کتنا ہی اکڑ کے چلے اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پاؤں مار کے زمین میں سوراخ کر دے ولن تملک الجبال طولا اور نہ وہ پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے تو جب یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے اس سے زیادہ طاقتور چیزیں دنیا میں رکھی ہیں تو انسان اکڑتا کس بات پر ان چیزوں سے روکا گیا ہے آگے مزید احکام ہیں بس مختصر جو باتیں ہوتی ہیں جو آسان سی ہوتی ہیں میں وہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں اور ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور کوئی آسان سے ترجمہ لے کے قرآن مجید کا پڑھیں مطالعہ کریں پھر اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ موقع دیں تو تفسیر کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرآن مجید میں کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ یہ عشرہ مغفرت شروع ہو چکا اپنے فضل خاص سے ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے گھر کی عورتوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی مغفرت فرما دے, جوان اور بوڑھوں کی مغفرت فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.